رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، آپ حضرات نے جو زحمت فرمائی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک بات تو جس مقصد کے لیے آپ کو مختلف لوگوں نے دعوت دی ہے، یعنی نماز کے مسائل کے سلسلے میں، وہ عرض کرنا ہے. اور دوسری بات وہ پرانی ہے اور وہ اپنی نااہلی کا رونا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے حقیقت میں شرمندگی ہے. کاش میں کچھ پڑھا لکھا ہوتا اور میں کوئی اچھا بندہ ہوتا تو آپ کے سامنے کوئی اچھی بات کرتا. آدمی جب خود اپنی نظر میں گر جائے تو یہ بڑی بری بات ہوتی ہے. دوسروں کا تو کچھ پتا نہیں مگر اپنا تجربہ یہی ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے آئے ہوں گے اور کسی نے کیا کہا ہوگا آپ سے، مگر کیا بیان کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کو کہیں تعلق ہو جاتا ہے تو یہ ایک انسانی نفسیات کی بات ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہاں اچھی طرح آداب کا خیال رکھ کے جائے. انٹرویو دینے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ وہاں کس زبان میں گفتگو ہوگی، وہاں کا لباس کیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض جگہ آپ دیکھیں تو تقریبات میں انویٹیشن کارڈ پہ وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ یہاں یہ لباس ہوگا، ایسے ایسے آنا ہے. بس اسی طرح اگر یہ احساس ہو کہ نماز کیا چیز ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا کتنا گہرا ربط اور تعلق جڑ جاتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ ان تمام آداب کی، ان چیزوں کی رعایت کرے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سکھایا ہے. اور ان چیزوں کو پوری طرح عمل میں لائے جو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے شایان شان ہیں. اور یہ چیز اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہونے لگے، اور جتنا جتنا خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے انسان اتنی ہی احتیاط برتنے لگتا ہے. بچے کو آپ دیکھیے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ باپ ہے کون ہے، تو وہ باپ کے منہ پہ بھی تھپڑ مار لیتا ہے اور باپ کے اوپر پیشاب بھی کر دیتا ہے، ماں پہ بھی، اسے پتہ نہیں یہ کون ہے. اور جتنا جتنا یہ احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے، ماں ہے، استاد ہے، کون ہے، تو پھر اتنا اتنا ایک ادب اور رعایت کا پہلو بھی غالب آتا چلا جاتا ہے. بس ایسے ہی اللہ تعالی کی معرفت جب حاصل ہونا شروع ہو جائے اور کسی انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق کی دولت نصیب ہونے لگے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ ان کے ہاں پیشی ہے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اقبال نے کہا ہے نا. تو دونوں جہان سے واقعی حقیقتاً انسان بے نیاز ہو جاتا ہے جب اس کی نظر اس چیز پر پڑ جائے کہ اللہ کے ہاں کیا ہے اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں نواب صاحب آنا چاہتے ہیں خانقاہ میں، اور ان کا ارادہ ہے 10,000 روپے یہاں پیش کرنے کا. اور وہ کون سا زمانہ تھا؟ 18ویں صدی کا زمانہ. 10,000 میں تو پورا گاؤں لوگ خرید لیتے تھے. تو اس نے اپنی طرف سے بڑے اہتمام سے یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا چھوڑو میاں 10,000 کو اور نواب صاحب کو ہماری بات سنو، جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں۔ جمشید کا جو پیالہ تھا بادشاہ ایران کا، مشہور ہے کہ اس میں دنیا اسے نظر آیا کرتی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اس جمشید کے پیالے سے اچھا اپنا دل لگتا ہے کیونکہ ان کی نظر کرم رہتی ہے۔ اور اسی طرح نماز جس چیز کا نام ہے اس کے فضائل بتلانا مقصود نہیں ہے۔ بس یہ آخری بات اس سلسلے میں کہنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یناجی ربہو، کوئی آدمی اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا ہے اور اللہ تعالی کے گویا بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرتا ہے، چپکے چپکے اس کے کان میں باتیں کہتا ہے۔ تو نماز در حقیقت یہی ہے، اس قرب کا مقام ہے کہ اس سے بڑا قرب کا مقام اور ہے نہیں۔ اور معراج جو کہا گیا مومنوں کی، تو وہ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی قرب نصیب ہوا، مومن کو نماز میں ایسا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی مقام ہے نہیں۔ مفسر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز ہی میں کہی جا سکتی ہیں، اللہ سے وہیں عرض کیا جا سکتا ہے۔ ہر کسی سے کون اپنا حال دل کہتا ہے، ہر کسی کے سامنے کہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ باتیں ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس سے سب کچھ عرض کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے جنہیں خدا نے اپنی معرفت کا حصہ دیا تھا، ان کے لیے نماز بہت ہی اہم چیز تھی۔ اس پہ کئی مرتبہ بات شاید ہو چکی، اور جہاں تک اسے پورے آداب اور سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مثلاً نماز کے لیے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ کسی انسان کے کپڑے پاک ہوں۔ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ فرض کیجئے یہ قالین ہے، اور یہ قالین اگر پاک نہیں ہے تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں اور آسان کر کے آپ سے عرض کریں تو، دونوں پاؤں جہاں پہ انسان کے ٹکتے ہیں وہ، دونوں ہاتھ سجدے میں جو رکھتا ہے وہ، دونوں گھٹنے، یہ چھ، اور پیشانی اور ناک، یہ آٹھ جگہیں ہیں جو پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب وہ بیٹھے گا تو بھی جگہ گھیر لے گا، یہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر اتنی جگہ پاک اس کو مل جائے گی تو نماز ہو جائے گی، چاہے اس کے گرد و پیش میں گندگی ہو، ناپاکی ہو، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ قالین کبھی ناپاک ہو جاتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو پاک کرنے کا شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے، آپ کے یہاں تو بہت آسان ہے، کہ اس پر پانی بہایا جائے، اتنا پانی ڈال دیا جائے اتنا کہ وہ تر ہو جائے، اور پھر اسے مشین کے ذریعے آپ سک کر لیں۔ بس تین مرتبہ اگر یہ عمل کر لیا جائے وہ قالین پاک ہو جائے گا، اس سارے قالین کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو جگہ کی پاکیزگی یہ شریعت نے ضروری قرار دی ہے، نماز کی شرائط میں سے رکھا ہے۔ اسی طرح ٹرین میں کہیں اور سفر ہو رہا ہے اور جگہ بظاہر پاک ہے تو بس وہاں پر نماز ہو جائے گی۔ اب اس میں وسوسہ کرنا اور یہ خیال کرنا کہ لوگ یہاں جوتوں سے چلتے پھرتے ہیں، کہیں ناپاک ہوگا، کچھ ہوگا، اگر ظاہر میں وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تو اس شک کو شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ طہارت کے اور پاکیزگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب میں ایک اصول یاد رکھیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ یقین جس چیز کا ہے وہ اصل ہے، اور شک یقین کو زائل نہیں کرتا، شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شک جس چیز کا نام ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرے گا، طہارت کے مسائل میں، اور مسائل کو چھوڑ دیجئے۔ مثلاً کسی انسان کو یہ شک ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے ناپاک، تو یہ شک اس کے یقین کو زائل نہیں کر سکتا، وہ کپڑا پاک ہی ہے۔ ایک آدمی نے کوئی چادر لپیٹی تھی، چادر میں سوتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ چادر پاک ہے یا ناپاک، اور بظاہر اس پر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، تو اس شک کا اعتبار نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ فقہا نے لکھا ہے، یہ طریقہ صرف نفسیاتی طور پر ایک چیز ہے، یہ شرعی چیز نہیں ہے، صرف نفسیات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں اس چادر کا کوئی سا بھی کونا پکڑ کے دھو لے پاک ہو جائے گی، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی بات ہے، وگرنہ در حقیقت شک جو ہے وہ یقین کو ظاہر نہیں کرتا، وہ چادر پاک. کسی انسان کو یہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اس شک کا، اس کا وضو ہے، اس انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے، شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا طہارت کے مسائل میں. تو اس لیے جگہ کے متعلق کبھی شک ہو جائے کہ یہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ جگہ پاک ہی ہے جب تک کہ یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس جگہ پہ کوئی ناپاکی ہے. کپڑے ہیں دھوبی کے یہاں جاتے ہیں، تو جیسے دھوبی کے یہاں جائیں گے ویسے ہی آئیں گے، سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں یہ بعض لوگ کہتے ہیں دھوبی سے کہ شرط کر لینا. شرط کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے پاک کر دینا، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط کا خیال رکھنا جو پاکی اس کی ہے، یہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے، اب تو پتہ نہیں کہتے ہیں یا نہیں. تو وہ پھر دھوبی کیا کرتا تھا، دھوبی بہت پانی میں بڑے ہوز میں ٹب میں دھو لیتا تھا، یا اسے خاص اہتمام سے الگ کر کے دھوتا تھا. وگرنہ کپڑوں کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ جائیں گے ویسے وہ واپس آئیں گے. آپ نے یقینی طور پر پاک کپڑے بھیجے تھے نا، یقینی طور پر پاک واپس آ جائیں گے، اور یقیناً ناپاک بھیجے تھے، یقیناً ناپاک واپس آ جائیں گے. اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ دھوبی یہ کہہ دے، ڈرائی کلینر یہ کہہ دے کہ میں نے انہیں پاک کر دیا. تو اس لیے زیادہ اطمینان کی صورت یہی ہے کہ کپڑے جو بھیجے جائیں تو وہ پاک کپڑے بھیجے جائیں. اب دھوبی نے جن کپڑوں کے ساتھ بھی اسے دھویا ہے اس سے پرواہ نہیں ہے، آپ نے جو چیز یقینی طور پر بھیجی ہے وہ یقینی طور پر واپس آئی ہے. شک اس میں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شک اتنی بری چیز ہے کہ لوگ اس میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر خاص طور پہ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل میں مشکل پڑ جاتی. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں مصر گیا اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا تہجد کے وقت قاہرہ میں مسجد میں پہنچا، تو میں نے دیکھا ایک آدمی تہجد میں وضو کر رہا ہے. میں نے وضو کیا، تہجد پڑھ لی، پھر اللہ کو یاد کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے فجر پڑھ لی، پھر اشراق پڑھ لی. تو کہتے ہیں میں اس کے بعد جب باہر آیا تو وہ ابھی تک وضو کر رہا تھا، تو میں دیکھنے لگا کہ کرتا کیا ہے. وضو کر کے اٹھتا تھا، تھوڑا سا دور آ کے پھر چلا جاتا تھا، پھر وضو کرنے بیٹھ جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا وضو کرتا ہوں کہ مجھے خیال آتا ہے کہ شاید ہاتھ نہیں دھوئے تو پھر دھونے واپس ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے شاید چہرے میں کوئی جگہ گیلی نہ ہوئی ہو پھر واپس آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا نماز کا کیا ہوا، تو کہنے لگا کل رات سے یہی کر رہا ہوں، وضو ہی نہیں ہو رہا تو نماز تو دور کی بات. تو اس یہ اس شک میں پڑھنا یہ قطن نہیں چاہیے، شیطان وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. ہمیشہ اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ جس چیز کا نام شک ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا طہارت کے مسائل میں، بس وہی چیز پکی ہے جو چیز آپ نے کی. شریعت نے اس میں یہ آسانی رکھی ہے، طہارت اور پاکیزگی کے بہت سے مسائل ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، ایک تو پتھر استعمال کیے جاتے تھے ڈھیلے، اور ایک چیز استعمال کی جاتی تھی پانی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ مدینہ منورہ کے اہل قبا کے جو لوگ ہیں، فیہ رجال، اس میں ایسے اس مسجد میں لوگ ہیں کہ یہ خوب پاک رہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے پاکیزگی میں، کیا چیز ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم پہلے ڈھیلا یا کوئی پتھر استعمال کر لیتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، دوہرا کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے غالباً تعریف فرمائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات ہے، یعنی تم لوگ صحیح سمجھے. یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا، اور اللہ تعالی نے اس کی تعریف فرمائی. اور اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر طہارت میں ایک چیز پر اکتفا کیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گی. مثلاً کوئی آدمی اس زمانے میں، سب لوگ پانی نہیں استعمال کرتے تھے، پانی اتنا کہاں ہوتا تھا، لوگ ڈھیلا یا پتھر استعمال کر لیتے تھے اپنی پاکیزگی کے لیے، اور پانی اضافی چیز ہو جاتی تھی اگر مل جائے. اور بالکل ٹھیک اب بھی یہی مسئلہ ہے، یہ ٹوائلٹ پیپرز جو ہوتے ہیں، یہ پیپرز اس کے قائم مقام ہیں. اگر کسی انسان نے پیشاب کو خشک کر لیا اس پیپر کے ذریعے اور پانی استعمال نہیں کیا، تو یہ بات ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک.
یہ اس کا قائم مقام ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں یہ چیز تھی, اب نہیں ہے, اب یہ طریقہ آ گیا ہے. تو اس لیے اب اگر کوئی آدمی پتھر استعمال کرے, ڈھیلے استعمال کرے, اور اس فلش سسٹم میں یہ حرام ہے. اب یہ یاد رکھو, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ وہ کرے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لائن ساری خراب ہو جائے گی اور لوگ تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے, تکلیف ہوگی نا لوگوں کو, فلش سسٹم سارا خراب ہو جائے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے لیاز باللہ سنت پر عمل کیا, سنت نہیں ہے, اس نے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر دی. تو لوگوں کو تنگی میں ڈالنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اصل حقیقت وہی ہے کہ اس کے بجائے ٹوائلٹ پیپر, ٹیشو پیپر وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی نہیں ملا اس شعبے میں پڑھنا نہیں چاہیے. میں اس کی اسے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس شعبے میں رہتے ہیں, خاص طور پر اس معاشرے میں, کہ پانی نہیں مل رہا تو اب کیا کریں. ارے بھائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دونوں طریقے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی اور آپ نے استنجا کے لیے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے, تو میں نے کچھ پتھر دے دیے دو, تو آپ نے فرمایا درست ہے, اور پانی نہیں تھا. حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی اسی روایت میں آتا ہے پانی نہیں تھا, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پانی میں کھجوریں میں نے بھگو دی تھیں, وہ پانی ہے, کھجوروں کا اثر اس میں آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا میں اسی سے وضو کر لوں گا, کھجوریں بھی پاک ہیں اور پانی بھی پاک. اس روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے پانی نہیں تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت رکھی ہے امت کے لیے. خام خواہ ان مسائل میں اپنے آپ کو الجھانے سے بندہ خوب الجھ جاتا ہے. اس لیے یہ اطمینان رکھیے کہ دونوں چیزیں میسر ہیں, پانی بھی اور ٹوائلٹ پیپر بھی. بہت اچھی بات ہے, اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے پاک رہنا, مگر ایک چیز میسر ہے, کوئی حرج نہیں, ایک چیز سے بھی کام چل سکتا ہے. ہاں, اس کی تفصیل مسائل کی اگر پوچھنی ہو تو بات کی بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر عام طور پہ یہی مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے. اسی طرح وضو میں جو لوگ وضو کرتے ہیں, اس کا بھی سنت کے مطابق جو طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے. اور سنت کے مطابق طریقے میں عام طور پہ لوگ جو وضو میں غلطی کرتے ہیں, وہ مسح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں غلطی کرتے ہیں. مسح سنت کے مطابق کرنا چاہیے. وضو کا بلکہ طریقہ اگر آپ سنت کے مطابق دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ ایک انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے, اور ہاتھوں میں جو گٹا ہے, یہ جو ہڈی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس تک پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, تین مرتبہ دایاں اور تین مرتبہ بایاں ہاتھ, اور اس کا خلال بھی کرنا چاہیے. خلال کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کے جو درمیان کے حصے ہیں ان میں بھی پانی کو پہنچانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ کلی کرتا ہے, اور کلی کے ساتھ ساتھ مسواک کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقوں پر حدیث میں آیا ہے. یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ کلی کر کے ایک مرتبہ مسواک کر لے, دو مرتبہ کلی کر کے دوسری مرتبہ کر لے, پھر تیسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ مسواک کر لے, یا ایک مرتبہ مسواک کر لے اور پھر کلی کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی پھیر لے دانتوں پہ, یہ بھی اس کا قائم مقام ہے. ٹوتھ برش ہے, اس کا پھیرنا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اسے اس زمانے میں برش کو اس مسواک کا قائم مقام قرار دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ سنت پوری ہو جائے گی اگر کوئی انسان برش کا استعمال کرنے کا, تو بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. اسی طرح تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. اگر کسی انسان کے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے, پانی تھوڑا ہے, کوئی بھی مجبوری پیش آ سکتی ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ تین مرتبہ کی بجائے اگر ایک ایک مرتبہ یہ سارے اعمال کرے تو بھی وضو ہو جائے گا. اور ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالنے کی بجائے ایک مرتبہ ڈالے گا تو بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی ثابت ہے, دو مرتبہ بھی ثابت ہے, تین مرتبہ بھی ثابت ہے. یہ تینوں طریقے آئے. اس کے بعد ہے چہرے کا دھونا, اور چہرہ شروع ہوتا ہے پیشانی کے ان بالوں سے لے کر تھوڑی کی اس ہڈی کے نیچے تک, یہ ہے چہرہ طول میں, اور عرض میں کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک یہ پورا چہرہ ہے. تو اس سارے چہرے کو دھونا چاہیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ, کانوں کی جو پٹی ہے جہاں یہ بال ہیں کانوں کے ساتھ, یہ جگہ رہ جاتی ہے, یہ جگہ, یہ جو جگہ ہے کان کی اس لو کے بعد اور جہاں بال ہیں اس کے درمیان داڑھی یا کلمے ہوں, تو یہ جگہ رہ جاتی ہے, اس کا دھونا بھی فرض ہے وضو میں. اگر یہ نہیں دھلے گی تو چہرہ پورا نہیں ہوگا, جب پورا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوا, نماز بھی نہیں ہوگی. یہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ کان کی اس لو سے لے کے اس لو تک یہ سب چہرہ ہے نا, تو اس لیے یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا, آپ نے فرمایا الا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ, اور یاد رکھو ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے اگر غسل واجب ہو جائے, اور تم اس لیے اپنے جسم کو مکمل طور پر دھونا. اور یہی وضو میں بھی ہے کہ چہرہ جو فرض ہے دھونا, وضو میں چار فرائض ہیں, اگر یہ چار بھی پورے کر لے تو بھی وضو ہو جاتا ہے, باقی چیزیں سنت کے درجے کی ہیں. اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو غلط بات ہے, گناہ ہے, اور اگر کسی مجبوری سے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, وضو اس انسان کا ہو جائے گا. تو چہرے میں طول یہ ہے اور عرض یہ ہے, اس میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دھلنا چاہے. پانی سارے کے سارے پہ بہانا چاہیے, ایک مرتبہ بہا لے, دو مرتبہ, تین مرتبہ, مگر یہ کہ احتیاط کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا ہے, اور کوہنی میں یہ دو ہڈیاں جو آپ کو پیدل محسوس ہوتی ہیں, یہ ان ہڈیوں تک دھونا, یعنی یہ ہڈیاں اس میں شامل ہیں کوہنی میں, انہیں بھی دھویا جائے گا. اور دونوں بازوؤں میں جو بال کبھی زیادہ گھنے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی نیچے اس کے پانی نہیں پہنچتا, احتیاط کے ساتھ. اس لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی ہتھیلی پہ رکھ کے بہا لے اور اس کو مل لے اچھے طریقے سے, پھر دو مرتبہ اور بہا لے, یہ سنت پوری ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ہیں, بالعموم وہ ہاتھ پہ ہتھیلی میں پانی رکھ کے اسے بہا دیتے تھے کوہنی کی طرف, اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کوہنی سے ہاتھ کی طرف پانی کو لے آتے تھے, یعنی لوٹا ہے یا کوئی چیز ہے اس سے ڈالتے ہوئے کوہنی سے ہاتھ کی طرف لے آتے تھے اور اس کو مل لیتے تھے. اور یہ ملنا ہاتھوں کا یہ سنت ہے اگرچہ, مگر ہم اس اعتبار سے اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی بالوں کی تہہ میں پانی نہیں پہنچتا اور بے احتیاطی ہو جاتی ہے, نتیجہ اس کا کیا نکلا, وضو نہیں ہوا, تو اس وضو کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوئی. یہ دوسرا فرض ہے وضو میں. اس کے بعد تیسرا فرض, اور ترتیب بھی وہی چل رہی ہے, وہ ہے سر کا مسح کرنا. اور اس میں بہت غلطی ہو جاتی ہے, بہت بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. سر کا مسح بھائی اتنا ہے سنت کے مطابق کہ سر سے مسح کو شروع کرے اور وہ دونوں ہاتھ بھگو لے پانی میں اس طرح سے کہ پانی سے قطرے ٹپکنا پانی کے بند ہو جائے. دونوں ہاتھوں پہ اس سے پانی ڈالا اور پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو گئے, یا ذرا سا جھاڑ لے ہلکا سا تاکہ پانی جو ہے مزید اس پہ زائد اتر جائے, اور اس کے بعد ہاتھ کو اس صورت پہ بنا لے کہ تین انگلیاں اس کی الگ کر لے, ایک یہ شہادت کی انگلی الگ کر لے اور انگوٹھا الگ کر لے. یہ ہے ترتیب. اب آپ اس میں اگر ہاتھ پہ غور کریں تو یہ اس کا ایک حصہ تو یہ بن گیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے تین انگلیوں کا, دوسرا حصہ یہ بن گیا, اور تیسرا حصہ یہ انگوٹھا بن گیا, ٹھیک, اور چوتھا حصہ اس کے پیچھے چلے جائیں تو یہ بن گیا. یہ چار حصے ہیں جو گویا کہ مسے میں استعمال کرنے کی شریعت نے کہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اگر ملائی جائیں تو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بحث کی ہے, بہت بڑے فقیہ ہیں, انہوں نے اس طریقے کی مخالفت بھی کی ہے, مگر مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی غلط ہیں, مطلب اس کا یہی ہے کہ سنت سے خاص اہتمام سے چاہے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے, مگر عام طور پر فقہا جو اس ترتیب کو لکھتے ہیں تو اس میں بہت سی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے سکھانے کے لیے. اب دیکھیے, آپ جب ہاتھ کی دونوں ہاتھوں کی یہ صورت بنا لی تو طریقہ یہ ہے کہ ان چھ انگلیوں کو ملا لیں, یہ جو چھ انگلیاں ہیں ان کو ملا کر سر کے وسط میں رکھے اور پیچھے لے جائے, اور دونوں ہتھیلیاں پیچھے سے آگے کو لے. شروع ہی مسا یہاں سے ہوتا ہے, یہ جو چومنے کا تصور ہے نا, یہ پتا نہیں کدھر سے آ گیا, خدا معلوم کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اسے پہلے چومتے ہیں یہ, اور بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں یہ تصور مسے میں, اور یہ غلط چیز ہے, یہ بدعت کی چیزوں میں سے ہے, سنت سے کہیں اس کا ثبوت نہیں. سنت تو بہت بڑی بات ہے, کسی نے لکھا ہی نہیں ہے سرے سے اسے, اور لوگ اس پہ بلا تکلف عمل کرتے ہیں, بری باتوں میں سے ایک چیز ہے. تو ان چھ انگلیوں سے مسئلہ شروع کرے گا وہ اپنے سر کے وسط پہ, انہیں رکھ کے اور پیچھے لے جائے گا, اور پیچھے سے دونوں ہتھیلیوں کو آگے لے آئے, تو گویا یہ دو جگہیں استعمال ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کرتے تھے, اور ایسے بھی کرتے تھے کہ سارے ان ہتھیلیوں سمیت ہاتھ پیچھے لے جاتے تھے پھر آگے لے آتے تھے, مگر اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے. آپ تو بس فی الحال یہی سمجھ لیجئے کہ ان چھ انگلیوں کو درمیان میں رکھ کے پیچھے لے جائے اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے آئے. یہ تو ہو گئی دونوں جگہیں استعمال. اب رہ گئی انگلیاں, تو ان انگلیوں کو کانوں پہ رکھ کے جس ترتیب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا, جیسے ان کے بل ہیں اس میں پھیر دے, یہ کانوں کا مسا ہو گیا. کانوں کی پشت رہ گئی تو یہ دو انگوٹھے کانوں کی پشت پہ پھیل لے گا، یہ مسئلہ ہو گیا، اور یہی چھ انگلیاں انہیں کی پچھلا طرف، پچھلا حصہ یہ جو ہے اس کو ذرا سا گردن پر پھیر لے، بچے گردن کا مسئلہ ہو گیا، ساری سنتیں اس میں الحمدللہ تقریباً ادا ہو جاتی ہیں۔ گردن کے مسئلے کو شروع کرنا اور پھر اسے گلے تک لے آنا، یعنی سامنے تک، کہ بدعت ہے، منع لکھا ہے فقہا نے، اسے سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف گردن جو ہے نا اس پر ہلکی سی انگلیاں پھیر لے، بس کا یہ مسا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پاس لوگ آپ نے دیکھا ہو وہ ہاتھوں پر پھر مسا کرتے ہیں، پھر ایسے پھر ایسے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بدعت کے کاموں میں سے ہے، یہ گناہ کے کاموں میں سے نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا سادہ شریعت نے چیزوں کو رکھا ہے اتنی سادگی رہنی چاہیے، نہ اپنی طرف سے جان بوجھ کے اس میں اضافے کرے، اور نہ کسی شخص اور جماعت کی رعایت سے اس میں علیہ باللہ ترمیم کرے، دونوں گناہ کی باتیں۔ مسئلے کا طریقہ پھر میں دہرا دیتا ہوں آپ سے، کہ آپ دیکھیے ہاتھ کو اس ترتیب میں جب لے آئے گا تو ایک حصہ تو ہاتھ کا یہ انگلیاں ہو گئیں، اور دوسرا حصہ ہتھیلی ہو گئی، اور تیسرا حصہ یہ انگلی ہو گئی، چوتھا حصہ اس کا انگوٹھا ہو گیا، پانچواں حصہ یہ ہو گیا، یہ پانچ جگہیں جو کام آئیں گی۔ تو ان دونوں ہاتھوں کی چھ انگلیوں کو سر کے درمیان میں رکھ کے پیچھے لے جائے، اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے آئے، یہ دو چیزیں استعمال ہو گئیں۔ انگلیوں سے کانوں کا مسا کر لے بغیر دوبارہ پانی کے استعمال کیے، بس ایک ہی مرتبہ پانی میں ہاتھ تر کر لینا کافی ہے۔ تو کانوں کا مسا کر لے، پھر ان دو انگوٹھوں سے کانوں کی پچھلی طرف کا مسا کر لے، اور انہی چھ انگلیوں کی پشت کو ذرا سا گردن پر پھیر لے، بس یہ پورا ہو گیا۔ یہ ہے سنت کے مطابق مسا کا طریقہ، اس میں چومنا اور گردن کے مسے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح پھیرنا اپنی کونیوں تک، یہ بدعت کی چیزیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد آ گیا چوتھا فرض جو وضو میں ہے، اور وہ ہے پاؤں کا دھونا۔ اور پاؤں کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنا پاؤں میں شامل ہے، اور ٹخنا اگر نہیں دھلے گا تو اس انسان کا وضو نہیں ہوگا، تو ٹخنے کو بھی دھونا چاہیے، اور پاؤں میں بھی وہی حکم ہے کہ پاؤں پورے کے پورے گیلے ہونے چاہیے، اور اسی طرح انگلیوں کے درمیان بھی پانی اس میں ڈالنا چاہیے، وہ بھی گیلی ہونی چاہیے۔ جس چیز کا نام مسا ہے، مسا اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی ایسے موزے پہن لے جو موزے پہن کر بلا تکلف ایک ڈیڑھ میل تک چلا جائے اور وہ موزے پھٹیں، اور دوسرے وہ اتنی طے ہو اس میں کہ اگر آپ اوپر کی طرف سے پانی ڈالیں تو وہ نیچے اندر جذب نہ ہو، اور تیسرے پنڈلی پر بغیر کسی اور سہارے کے وہ قائم رہیں۔ تو ایسے موزے یا تو پھر وہ بنتے ہیں جو نہایت سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اونی ہوتے ہیں اور بہت موٹے ہوتے ہیں، بہت دبیز، اور یا یہ ہوتے ہیں یہ جو ہیں چمڑے سے بنتے ہیں، ریکسین وغیرہ سے، یہ موزے ہیں جن پر انسان مسا کر سکتا ہے، اور وہ بھی مسا آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بھگو لے اور ایک ہاتھ کو اس طرح پاؤں پر رکھے اور اسے اوپر تک کھینچ لے، دوسرے ہاتھ کو رکھے دوسرے پاؤں پر اس طرح کھینچ لے گا، یعنی انگلیاں رکھ کے، تو یہ دونوں موزوں کا مسا ہو جائے گا اس انسان کے لیے۔ لیکن آپ کے یہاں شاید اس مسئلے کی ضرورت کم پیش آتی ہو۔ ہاں، جو اونی اور سوتی جرابوں پر مسا کر لیتے ہیں، چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک نہیں ہوتا۔ یہ جو مسائل میں بیان آپ سے کر رہا ہوں حنفی فقہ کے مطابق کہہ رہا ہوں، مگر یہ کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کسی کے نزدیک بھی مسا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ جب مسا نہیں ہوگا تو وہ ایک فرض پورا رہ جائے گا، اور فرض جب رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ ثواب اور وہ وعدے جو آئے ہیں حدیث میں، یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، احتیاط کرنی چاہیے اس میں۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ۔ وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی حدیث میں آیا ہے، اس میں شفا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی الگ سے کسی برتن میں کسی چیز میں وضو کر رہا ہے تو اس پانی کو پی لے، کھڑا ہو کے پینے کی بھی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہوتی ہے۔ یہ اس کے فضائل میں آیا۔ اب اس وضو کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ہے، اور جس چیز کا نام نیت ہے وہ نام ہے اصل میں دل کے ارادے کا۔ جب کسی انسان نے یہ طے کر لیا کہ وہ دل سے یہ طے کر لیا کہ نماز پڑھنی ہے، تو بس اس کی نیت ہو گئی۔ دو چیزیں ضروری ہیں نیت میں، ایک تو یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، کیا چیز ہے، اور دوسری یہ کہ کیا پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، بس ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کی اقتدا کی نیت بھی کر لے کہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس اتنا سا نام ہے نیت کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حتیٰ کہ نوافل میں بھی کوئی نیت نہیں ہے. کسی انسان نے بس یہ مطلقاً نیت کر لی کہ نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، یہ نفل میں کافی ہے، سنت میں بھی کافی ہے. البتہ جو وتر ہیں واجب، اور اسی طرح جو فرائض ہیں، ان فرائض میں اتنی نیت کی جاتی ہے کہ یہ کیا کون سی نماز کا وقت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کیا ہے، اور میں فرض پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں. تو کوئی انسان اتنا تصور کر لے کہ مغرب کے فرائض پڑھ رہا ہوں، ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ لے، بس اتنا کافی ہے. کوئی زبان سے اگر کہے گا نیت کے الفاظ کو، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں کہتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اصل میں تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان کا بعد میں فقہا نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگوں کی دل کی نیت ہی وہ نہیں بنتی، بہت سی دیر اسی میں گزر جاتی ہے کہ ابھی کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا. تو کہتے ہیں یار زبان سے ایک بار کہہ دے، اتنی لمبی جو چیزیں ہیں زبان سے ایک بار کہہ لو، بس یہی کافی ہے. اور نیت کرتے ہوئے لوگ اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں کہ دو رکعت نماز، فرض، فجر، منہ میرا طرف، خانہ کعبہ شریف، اور یہ وہ، اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی کبھی کبھی نکل جاتی ہے. حتیٰ کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے اور یہاں اس کی نیت ہی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی غلط بات. ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے، مغرب کی نماز تھی اور رکوع میں تھے. تو اب رکوع میں وہ جو آئے تو تیزی سے آئے کہ یہ رکعت کہیں مس نہ ہو جائے، پکی ہوئی روٹی ہے تو یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو اس نے کیا کیا، مغرب کی نماز میں کہتا ہے نماز مغرب اور چار فرض، اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا. تو رکوع میں جب پہنچا تو اس کے ساتھ والا جو پہلے آلریڈی نماز پڑھا رکوع میں ہی تھا، اسے کہتا ہے مغرب میں تو تین فرض ہوتے ہیں. تو وہ رکوع میں ہی کہتا ہے ہاں ہاں اللہ میاں تین فرض. وہ بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہا ہے اور یہ نماز میں ہی باتیں چل رہی ہیں. تو سلام کر کے میں نے دیکھا تم دونوں نماز دوبارہ پڑھو. کہنے کہ وہ کیوں، میں نے کہی جو باتیں کرتے، کہنے کہ اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے. اب یہ باتیں چاہ رہی ہیں. وہ نیت سے مجھے اس لیے یاد آیا کہ نیت جس چیز کا نام ہے وہ در حقیقت دل کا ارادہ ہے. اور دل میں جب ارادہ کر لیا کہ میں نے فلاں نماز پڑھنی ہے اور اس کے فرض پڑھنے ہیں، کیا ہے، بس کافی ہو گیا اتنا. اور زبان سے کہہ لے گا تو اچھا ہے، مگر سنت سے ثابت نہیں ہے زبان سے کہنا. یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو شبہ نہ رہے. تو نیت کے بعد اور بیت اللہ کعبہ کا مسئلہ بھی یہاں پیش آتا ہے، بیت اللہ کا سفر وغیرہ میں. تو بیت اللہ کے متعلق، قبلے کی طرف منہ کرنے کے متعلق مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان ہوں ان سے پوچھے، کوئی مسجد ہے اس کا محراب دیکھ لے، قبریں ہیں تو اسے پتا ہوگا مسلمانوں کی قبریں کس طرح کی ہوتی ہیں، قبلہ رخ دفن کیے جاتے ہیں مسلمان، ان چیزوں سے قبلے کے متعلق دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر آلہ ہو وہ جو کمپاس ہوتا ہے اس کے ذریعے دیکھ لے، بہت اچھا ہے. لیکن کمپاس اگر نہیں ہے تو ان علامات کے ذریعے وہ دیکھ لے. اور اگر ان علامات میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو پھر کیا حکم ہے، پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے قیاس سے کام لے، دل سے کام لے، سوچے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے اور پھر اس پہ نماز پڑھ لے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی تھی اور اسے بعد میں پتا چلا کہ میں نے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تو دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ اس نے سستی سے کام لیا نا. کسی مسلمان سے پوچھ لیتا، کوئی مسجد دیکھ لیتا، کہیں اطلاع پوچھ لیتا کہیں، اور اس نے سستی سے کام لیا، اس وجہ سے نماز دوبارہ پڑھے گا. اور اگر کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی اور اس نے اپنے خیال سے خود قبلے کا تعین کر دیا کہ قبلہ اس طرف کو ہوگا اور اس نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کسی نے آگے سے بتلایا کہ ادھر نہیں ادھر ہے قبلہ، تو اس کی نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اس نے اپنے لیے پہلے کوشش کر لی تھی تو کوئی ملا نہیں اسے، اب اس نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ایسے موقعوں کے لیے، ایک تو فرمایا کہ ولی وجہ کے شطر المسجد الحرام، اور جب نماز کا موقع آئے تو اپنے چہرے قبلہ کی طرف کر لیا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے دوسری جگہ پر فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر لو اللہ ادھر ہی. یہ لوگوں کو اللہ نے رعایت دی سفر کے، اس لیے رعایت ہے کہ ان ممالک میں آ کے ان سہولتوں کا پتہ چلتا ہے. اور یہی مسئلہ اگر پاکستان میں ہندوستان میں بیان کریں تو کہتے ہیں عجیب بات ہے، اس مسئلے کی تو ضرورت ہی نہیں، اور واقعی وہاں ضرورت نہیں پیش آتی، جگہ جگہ پہ مسجدیں موجود ہیں ہر جگہ پہ، مگر ان دیار میں آ کے یہاں احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا اہم ہے، تو اس لیے قبلے کی طرف منہ کرنے میں یا تو ان علامات سے کام لے، اور اگر یہ علامتیں نہیں مل رہی تو جدھر بھی منہ کر کے سوچ کے غور فکر کر کے نماز پڑھ لے گا، ادھر ہی انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، اس انسان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو قبلے کی طرف منہ کر کے جب کھڑا ہو تو کھڑا ہونے میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بھائی کہ پیدائشی طور پر پاؤں ذرا سے تو ٹیڑھے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دائیں بائیں کو ہوتے ہیں، تو خاص اہتمام سے دونوں پاؤں کو قبلہ رخ کرنا چاہیے، اور یہ ایسی سنت ہے جس میں بہت غفلت پائی جاتی ہے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب بھی کھڑے ہوں نماز پڑھنے کے لیے دونوں پاؤں خود اپنی مرضی سے یعنی اپنے ارادے اختیار سے قبلے کی طرف دونوں پاؤں کرنے چاہیے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ فرض کیجئے قبلہ ادھر ہے تو پاؤں ایسے ہوتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے کہ پاؤں ایسے ہو جائیں، طریقہ یہ ہے کہ انہیں صحیح سیدھا رکھنا چاہیے قبلہ کی طرف۔ قبلہ کی رعایت پوری نماز میں انتہائی ضروری ہے، ایک ایک سٹیپ پہ شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ قبلے کی طرف رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلتکم حیًّا و میتًا، یہ بیت اللہ تمہارے لیے قابل احترام چیز ہے زندگی میں بھی اور موت میں بھی، یعنی مرنے میں جو تدفین ہوتی ہے اس میں بھی قبلے کی رعایت ضروری ہے۔ تو دونوں پاؤں قبلے کی طرف کر کے وہ نیت بھی اس کی ہو گئی۔ اب آ گیا مسئلہ تکبیر تحریمہ کا، تو تکبیر تحریمہ کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور دونوں ہاتھ ان کی ہتھیلیاں انگلیاں سب قبلے کی طرف ایسے ہونی چاہیے، ہاتھوں کو یوں کرنا یعنی اس طرح کہ ان کی یہ سائڈز وہ قبلے کی طرف جا رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیاں یہ سب قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یہ ہے سنت کے مطابق ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، اور اس میں بڑی غفلت ہو جاتی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ قبلے کی طرف جب پورا ہو گیا ہے تو پاؤں بھی قبلے کی طرف ہاتھ بھی قبلے کی طرف دونوں کرے، اور وہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، اور ان انگوٹھوں کو اس طرح کر لے کہ یہ کانوں کی لو کو چھونے لگے یا اس کے برابر میں آ جائے۔ تو جب اس کے برابر میں آ گئے تو بہت سی احادیث پہ اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے شانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ شانوں اور کانوں کے درمیان میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ان سب روایات کو جمع کرنے کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے، تو کہتے ہیں سب پہ عمل ہو جائے گا جب اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلہ رخ کر کے اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے مقابل میں لے آئے۔ اب ہاتھوں کی انگلیاں یہ جس حالت میں ہیں بس ویسے ہی رہیں گی۔ نماز میں صرف دو مقامات ہیں جہاں پہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، ایک رکوع ہے کہ جب رکوع میں جائے تو سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور جب سجدے میں جائے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر لے اپنے قصد اور ارادے سے۔ بس یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں انگلیوں کی رعایت کی گئی ہے، باقی جیسے اللہ نے پیدا کی ہیں انگلیاں بس ویسے ہی ہیں، نہ جان بوجھ کے بند کرے نہ جان بوجھ کے کھولے، جس طرح بھی ہے۔ اب اس نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہاتھ نیچے لا کے باندھ دینے چاہیے۔ ہاتھ باندھنے کے متعلق حدیث میں جو روایات آئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے ناف کے نیچے، اور احناف نے یعنی فقہ حنفی میں اسی پہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے اس سے کلائی کو پکڑ لیا جائے، یہ جو کلائی ہے دوسرے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی اور اس انگوٹھے سے پکڑ لیا جائے، اور ان تین انگلیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو بھی چھوڑ دیا جائے، ناف کے بالکل نیچے باندھ دینے چاہیے۔ یہ سنت کے مطابق طریقہ ہو گیا، یعنی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا مل کے کلائی کی گرفت، کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، یہ سنت کے مطابق طریقہ ہو گیا۔ یوں ہاتھ باندھے جائیں گے، ہاتھ پر ہاتھ کو رکھ دینا یا اس طرح کہ پورے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اس طرح پکڑ لینا، یا جیسے یہ شکل بن جاتی ہے، یہ چیزیں سنت میں سے نہیں ہیں۔ سنت میں سے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باقاعدہ باندھ لے اس انگلی اور اس انگوٹھے کے ذریعے، یہ کلائی اس نے پکڑ لی، اور اب اس نے کیا کیا، شروع کیا نماز کو۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہو گیا، تکبیر تحریمہ سے اب پڑھنا اس نے شروع کیا۔ یہ اللہ اکبر جو ہے بالکل سادہ طریقے پہ کہنی چاہیے، اور یہ اچھی طرح اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور اکبر کی را جو ہے آخری لفظ ہے نا اس کا، امام نے بعد میں کہی اور مقتدی نے پہلے کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہے تو امام صاحب تو کہتے ہیں اللہ اکبر اتنا لمبا اور اس نے سمپلی کہا اللہ اکبر، تو امام صاحب کی تو تکبیر پوری نہیں ہوئی، اس کی تکبیر پوری ہو گئی تو امام کی اقتدا تو نہ رہی، جب اقتدا نہ رہی تو نماز کہاں سے ہو جائے گی، اس لیے امام کو چاہیے کہ احتیاط کرے، صرف سادہ طریقے پہ اتنا کہے اللہ اکبر، بس اس سے زیادہ کہنا یہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنا ہے، بہت سے لوگوں کی نماز اس وجہ سے نہیں ہو سکتی، یہ غلط بات ہے. امامت میں جو مسائل ہیں خاص اہتمام کے قابل، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سمپلی اللہ اکبر کہے. اسی طرح اکبار کہنا اللہ اکبار یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی نماز میں خلل پڑ جائے گا. سادہ طریقے پہ اللہ اکبر کہے، اور را جو ہے اکبر کی یہ ساکن ہی ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع کر دی. اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس سے پہلے جائز اور حلال تھیں اس تکبیر کے بعد وہ بھی حرام ہو گئی. کچھ چیزیں تو ویسے ہی حرام تھیں، کچھ چیزیں اللہ نے جائز قرار دی تھیں، مثلا دیکھنا، کھانا پینا، کسی سے بات چیت کرنا، اب جب تکبیر تحریمہ اس نے کہی ہے تو اس نے ان چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام کر لیا، اب اللہ کے حضور میں پیش ہو گیا، اب یہ اس کی ثنا شروع کرتا ہے اور نماز کا آغاز ہی سے ہوتا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک. پہلی رکعت میں یا کسی پہلی رکعت میں اعوذ باللہ یا بسم اللہ بالکل آغاز میں پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، نماز ایسے شروع نہیں ہوگی، نماز ثنا سے ہی شروع ہوگی، اللہ اکبر کے بعد تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی، پھر اس کے بعد ثنا ہے، ثنا پڑھتا ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے ایسے ہی پاک کر دے اس نماز میں جیسے کہ ایک کپڑے کو کوئی آدمی دھو کے پاک کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہم اغسل خطایا من الثلج والماء والبرد، اور اللہ میرے گناہوں کو اور خطاؤں کو اولے کے پانی سے دھو دے، برف کے پانی سے دھو دے، اور سادہ پانی سے دھو دے، اور مجھے پاک کر دے. مختلف دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں پڑھ لی جائیں، البتہ افضل یہی ہے جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل نقل کیا گیا. اس ثنا کے پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک، اتنا پڑھ کے اگر مقتدی ہے تو بس رک جائے، اس کے بعد امام کا مسئلہ ہے آگے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر فاتحہ پڑھے. اور اگر مقتدی آپ نہیں ہیں اور نماز اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پہلی رکعت میں، پوری نماز میں صرف ایک یہی مقام ہے جہاں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے آغاز میں، وغیرہ نہ کہیں نہیں پوری نماز. یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایک آدھ رکعت رہ گئی ہے امام کے پیچھے، جب بھی جتنی بھی رکعتیں رہ گئی ہوں جب آپ پورا کرنے کے لیے اٹھیں گے تو اس وقت ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، وگرنہ عام طور پہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں الگ سے تو اس میں پہلی رکعت میں صرف اعوذ باللہ ہے، اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اگر امام کے پیچھے نہیں ہے اپنی نماز پڑھا، اور امام کے پیچھے ہے تو ولا الہ غیرک تک چپ ہو جائے. امام کو چاہیے کہ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. امام ہے تو امام پڑھے گا اور مقتدی خاموش رہے گا، اور اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پوری سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد آمین ہے، اور یہ آمین جو ہے قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے، جو سنت سے طریقہ ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ آپ آمین یوں فرماتے تھے یاسین کے وزن پہ، یاسین پڑھتے ہیں نا تو کوئی یوں پڑھے یاسین تو سین پہ شد لے آئے گا نا، یہ غلط ہے. صحیح طریقہ تو یاسین شریف پڑھنے کا یہ ہے نا کہ کہتے ہیں یاسین، تو یاسین کا وزن آمین، بس آمین. اور ایک یہ کہ وہ پڑھتا ہے آمین، میم پہ بھی شد کو استعمال کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، مگر یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے سمپلی الف کو تو مت دے دے، الف کو تو پڑھے آمین، بس اتنا کافی ہے. یہی سنت سے بھی ثابت ہے, افضل طریقہ بھی یہی ہے. تو یہ آمین کہنے کا طریقہ, اور آمین کے بعد پھر سورت پڑھنی چاہیے. اب آمین کہنے کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے, اچھی بات, بشرطے کہ اس نے کوئی پوری سورت پڑھنی ہے. اور اگر اس نے دو تین آیتیں پڑھنی ہیں تو پھر بسم اللہ کے پڑھنے کا کچھ نہیں ہے, پھر تو وہ تلاوت شروع کر دے. اور اگر اس نے پوری سورت پڑھنی ہے تو پوری سورت کے لیے وہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرے, زیادہ بہتر ہے, نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نماز میں یہ عادت بنا لینا کہ دو آیتیں یہاں سے پڑھنی, دو آیتیں وہاں سے پڑھنی, یہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے کچھ صورتوں کا انتخاب فرمایا تھا, ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھ لیا کرو. اس لیے اگر کوئی آدمی قرآن پاک کا آخری پارہ یاد کر لے, آخری تین پاؤ بھی یاد کر لے گا, تو اس کی ساری نمازیں سنت کے مطابق ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھا کرتے تھے. بہت شاذ و نادر کہیں ہوا ہے کہ آپ نے دو چار آیتیں کہیں سے پڑھ لیں, اور دو چار آیتیں مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے, وگرنہ ہمیشہ پوری سورت پڑھا کرتے تھے. اور یہ سورت کا پورا پڑھنا یہ سنت موقع ہے. امام ہو تب اور مقتدی ہو, الگ نماز پڑھ رہا ہو تب, دونوں کے لیے سنت موقع ہے. کسی کی جماعت رہ جاتی, ظہر کی نماز پڑھنی ہے اپنی, مغرب کی کوئی نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے بھی سنت یہی ہے کہ پوری سورت پڑھے. یہ جو ہمارے ہاں رواج ایک چل پڑا ہے کہ دو آیتیں یہاں سے پڑھ دیتے ہیں, چار آیتیں یہاں سے پڑھ دیتے ہیں, اور پھر سے عادت بنا لیتے ہیں, یہ نماز کو سنت کے خلاف کرنے والی بات ہے. اس پہ نکیر ہونی چاہیے, مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سنت کے خلاف نماز نہ پڑھو, پوری سورت کوئی بھی پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بالعموم طویل سورتیں پڑھتے تھے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ اسی لیے طویل سورتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طویل سورتیں ثابت ہیں, جیسے سورہ دہر ہے یہ پڑھتے تھے, آمین سجدہ ہے, الف لام میم سجدہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں ایران کی فتح سے واپس آیا تو امیر المومنین صبح کی نماز پڑھا رہے تھے, اور میں آخری صف میں شامل ہوا, اور وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے رنج اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں, تو اتنی ہچکیاں لے کے روئے کہ ان کے رونے کی آواز مجھے آخری صف میں سنائی دینے لگی. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ جو فجر کی صورتیں ہیں وہی زہر کی ہیں, اور کی صورتیں ہیں وہی زہر کی ہیں, اور عصر اور عشاء کی صورتیں تقریباً برابر ہیں, اور مغرب کی صورتیں وہ ہیں قرآن پاک کی جو آخر پہ آئی ہیں, جو آخری صورتیں ہیں چونکہ وہ چھوٹی ہیں, اس لیے مغرب کی نماز میں وہ پڑھے. لوگ اس پر احتیاط نہیں کرتے, پوری صورت پڑھیے, جس حد تک ہو سکے مکمل صورت قرآن پاک کی پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آ گیا رکوع میں جانے کا طریقہ, تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. ایک اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں یہ سب کی سب سنت ہیں, اگر کوئی آدمی چھوڑ دے رہ جائے نماز ہو جائے, سنت کے خلاف اگرچہ کرے گا. ایک تکبیر تحریمہ, وہ جو پہلی تکبیر آپ نے کہی تھی, وہ فرض ہے, باقی ساری کی ساری تکبیریں سنت ہیں. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے گا تو بھی نماز ہو جائے گی اس کی, اگرچہ غلط کام اس نے کیا. تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اب اللہ اکبر جتنی تکبیروں پہ انتقال ہوتا ہے, یعنی ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہوتا ہے, نقل ہوتی ہے, اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک حرکت سے ایک جگہ سے ایک حالت سے دوسری حالت میں جب جا رہا ہے تو اس کے درمیان میں وہ اللہ اکبر آنی چاہیے. یعنی جس وقت وہ موو کرنا شروع کرے رکوع میں جانے کے لیے, اس وقت وہ شروع کر دے اللہ اکبر, اور رکوع میں پہنچتے پہنچتے وہ اللہ اکبر پوری ہو جانی چاہیے. یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ. سجدے سے اٹھا ہے بیٹھنا ہے تو سجدے میں اٹھتے ہی وہ شروع کر دے اللہ اکبر, اور بیٹھنے تک اسے پورا کر لے. یہ درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہے اللہ اکبر کے لیے. تو یہ ہے سنت کے مطابق. اب رکوع میں جائے تو رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے, بس یہ ایک ہی مقام ہے نماز میں جہاں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھولنا آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے, یہ. اور رکوع میں اتنا جھک جائے کہ سر کمر اور پیٹھ تینوں ایک لیول میں آ جائیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھک جاتے تھے کہ اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ ان کی کمر پہ رکھ دیا جاتا تو اس کا پانی نہ بہتا, بالکل فلیٹ. کہ تینوں چیزیں ایک ہی سمت میں, ایک ہی سیدھ میں آ جائیں, کتنا جھکنا چاہیے رکوع میں. رکوع کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے گھٹنوں کو چھو لیں. یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب جلدی سے آتا ہے نا کبھی, اور امام نے رکعت پڑھا دی, نماز پڑھا رہا ہے تو رکوع میں یہ جھک رہا ہے, تو اگر اس کی انگلیاں گھٹنوں کو چھو گئیں اور امام نے اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو یہ رکوع میں مل جائے گا. تو رکوع کم سے کم یہ کہ انگلیوں کے یہ پور انگوٹھے کو گھٹنوں کو چھو لیں. اور اصل میں سنت کے مطابق رکوع یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے جائے گا, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے گا اور گھٹنوں کو پکڑ لے گا, اور سر کمر اور پیٹھ یہ تینوں ایک لیول میں آ جائیں, اور پھر کہے سبحان ربی العظیم. اتنا ایک مرتبہ کہنے میں جو ٹائم لگتا ہے, اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا یہ فرض ہے, واجب ہے, ضروری. اور اگر نہ پڑھے, پڑھنا سنت ہے سبحان ربی العظیم کا, مگر اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے. اور اگر امام کے پیچھے چاہے اسے رکعت مل جائے اور وہ اسے چھوڑ دے تو نماز تو ہو جائے گی, مگر برا کام اس نے کیا, بری بات ہے. اتنا تو ٹھہرنا چاہیے ہی تھا کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم وہ انسان کہہ لیتا, پھر تین مرتبہ کہہ لے, پانچ مرتبہ کہہ لے, سات مرتبہ کہہ لے, جتنی بھی تعداد صاف تعداد میں وہ کہتا جائے اس کے لیے اچھا ہے. اور کم سے کم ایک مرتبہ یا تین مرتبہ, پھر اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے. اور اگر امام ہے تو امام کو چاہیے رکوع اور یہ سجدے لمبے نہ کرے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزیز تھے معاذ رضی اللہ عنہ. معاذ شاید واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأحبک, اللہ کی قسم تجھ سے محبت, قسم کھا کے فرمایا کہ تجھ سے محبت ہے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. وہ کیا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, پھر اپنی مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا معاذ آپ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں, ایک رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ, دوسری رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران, تو ہمیں تو بہت سے کام ہوتے ہیں, نیند بھی ہوتی ہے, بڑی مشکل ہے, تو یہ نہ آپ کیا کریں چھوٹی نماز پڑھائیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر ایسی نماز اگلے دن پڑھا دی. اس نے دیکھا اگلے دن اس سے کہ حضرت معاذ رضی اللہ نماز شروع کی, جب انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی تو اس صحابی رضی اللہ نماز پڑھنے کی بجائے مسجد نبوی چلے گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول آئیے اور دیکھیے معاذ ہمیں کیسی نماز پڑھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کھڑے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے دونوں عشاء کی پہلی رکعتوں میں آل عمران اور سورہ بقرہ پوری پڑھی, اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی اور آپ نے سنا فتان انت یا معاذ, معاذ تو فتنے پھیلانا چاہتا ہے, تو فتنوں کو جنم دیتا ہے, اتنی شدید بات ارشاد فرمائی. اور آپ نے تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے, اور اگر تمہیں نماز آئندہ کو پڑھانی ہے تو سورہ وسیم پڑھ لیا کرو, وشم سے وغیرہ ایسی صورتیں پڑھا کرو, یہ تم کیا کر رہے. تو معاذ رضی اللہ ان لوگوں کو خود بتاتے تھے یہ حدیث, اور کہتے تھے امام کو چاہیے کہ لمبی نماز نہ پڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا تھا, تو رکوع میں بھی سجدے میں بھی ہر جگہ پر مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے. اس کی ایک صورت اور ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ فرض کیجئے محلے کی مسجد ہے, سارے محلے کو بتایا کہ ہمارے امام صاحب اتنے اطمینان سے نماز پڑھاتے ہیں اور کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر وہ پڑھیں, ان کا مسئلہ ہے اور محلے والوں کا مسئلہ ہے, مگر بالعموم جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں کرنی چاہیے, یہ سنت کے بھی خلاف ہے. تو رکوع کرے گا اور رکوع میں یہ تسبیحات کہے, اب رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ کہتا ہے, اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد, مقتدی بھی کہے امام بھی کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ مقتدی بھی کہے گا امام بھی کہے گا, سب کے سب کہیں گے. اس کے بعد کیا کہنا چاہیے, چار جملے آئے ہیں حدیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ ربنا لک الحمد, اور یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے.
یہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں جو ہے نا, یہ فقہا نے اس لیے لکھی تھی کہ بالکل چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے بچے سیکھ لیں. وہ کہتے تھے بڑے ہوگا تو خود ہی پڑھ جائے گا, انہیں کیا پتا تھا کہ بڑے بچے ہو کے بھی چھوٹے ہی رہیں گے. تو اسی لیے آپ نماز کی چھپی ہوئی کتابیں دیکھیں, اس میں فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ ہی لکھی ہوتی ہے عام طور پہ. وہ اسی لیے کہ چھوٹا بچہ ہے اسے اتنی سیکھنا چاہیے. تو وہ کہتے تھے بڑے ہو کے جب پڑھے گا تو اسے خود ہی پتا چل جائے گا اتنی چیزوں کو. تو یہ ربنا لک الحمد یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ربنا ولک الحمد, واؤ کے اضافے کے ساتھ. آپ حرمین شریفین میں جائیں تو وہاں بھی وہ جو مؤذن جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے. یہ بھی حدیث میں آیا. تیسری بات آپ کبھی کبھی فرماتے تھے اللہم ربنا لک الحمد, اور چوتھی بات فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد. اور سب سے افضل جملہ یہی ہے, احناف نے لکھا ہے مسائل میں, وہ کہتے ہیں سب سے افضل جملہ یہی ہے کہ یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد. اور رکوع میں ایک بات اور تھی, اور وہ یہ ہے کہ کوہنیاں اپنے پہلوؤں سے الگ کر کے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیاں جسم کے ساتھ سمیٹنے کا حکم نہیں دیا, نہ سجدے میں, نہ رکوع میں, اور نہ ہی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں التحیات للہ پڑھنے کے لیے. کہیں بھی کوہنیوں کو چپکانے کا حکم نہیں دیا اپنے لیے, نہ کبھی ایسے کیا ہے. کوہنیوں کو رکوع میں بھی الگ رکھے گا اور سجدے میں بھی الگ رکھے گا, یہ مسئلہ رہ گیا تھا. تو جب کھڑا ہو گیا تو سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد وہ چار جملوں میں سے ایک جملہ کہے گا, اور اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب سے افضل. تو اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب سے افضل ہے, اسے سیکھنا چاہیے. فقہا نے تو اس لیے لکھا تھا نا ربنا ولک الحمد کہ بچہ جلدی سیکھ لے, تو بڑوں کے لیے تو یہ, اور اسی میں سب سے زیادہ ثواب ہے. آپ کی کتابوں میں جو فقہ کی ہیں وہاں یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے وہ کیا کرے گا, سجدے میں جائے گا. اس موقع پر اور بھی دعائیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے کبھی, حمدن کثیرن طیبن مبارکن تھی. یہ بڑی اچھی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک مرتبہ سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے آج کوئی اضافہ کیا ہے نماز, تو کوئی نہیں بولا. پھر آپ نے جب دوبارہ سے بارہ پوچھا تو صاحب نے کہا ہاں میں نے کیا ہے, اور میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں کیا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اور اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا. تو کوئی آدمی یہ پڑھے درست ہے, مگر امام کو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے زیادہ اچھا ہے تاکہ لوگوں کی نماز لمبی نہ ہو جائے. وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو یہ بھی فرماتے تھے ربنا لک الحمد, اور اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد. کبھی فرماتے تھے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ یہ فرماتے تھے کہ مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما, اللہ تیرے لیے اتنی حمد و ثنا جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے, میں اتنی حمد و ثنا کا تیرے لیے قائل ہوں. وملا معاشیت من شیء بعد, اور اللہ اس کائنات کے علاوہ اگر کوئی اور دنیا ہے وہ بھی تیری حمد و ثنا سے بھر جائے, میں اس بات کا قائل ہوں. اہل الثناء والحق والمجد, اور اللہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کی تعریف بیان کی جائے, اور آپ کا حق بنتا ہے کہ لوگ آپ کی حمد و ثنا بیان کریں, اور اللہ بزرگی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں. احق ما قال العبد, اور اللہ بندے نے جو کچھ کہا سب سے بڑی بات, جو بہتر سے بہتر بات کوئی آدمی کہہ سکتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. وکلنا لک عبدن, اور اللہ ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں. لا مانع لما اعطیت, جس چیز کے دینے کا فیصلہ آپ فرما دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی لما مناتا, اور جس چیز سے آپ روک دیں روکنے کا فیصلہ کر لیں وہ کوئی آدمی دے نہیں سکتا. ولا ینفع ذو الجد منک الجد, اور اللہ کسی بڑے آدمی کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یہ ہے توحید. جب دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو اسے پھر چڑ ہوتی ہے لوگوں کے ذکر اور تذکرے سے کہ فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے. وہ بس اسی بات کا قائل ہوتا ہے کہ جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے اسجام جم دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل دعائیں بھی پڑھتے تھے, مگر یہ دعائیں اپنی نماز کے لیے, فرض نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں. اب آ گیا سجدے کا مقام. تو اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں جائے گا تو قاعدہ یہ ہے کہ جو جسم کا حصہ زمین سے پہلے قریب ہے اسے پہلے رکھے.
اور اٹھنے میں اس کے برعکس ہے. تو جسم کا جون سا حصہ زمین سے زیادہ قریب ہے, سب سے پہلے گھٹنے ہیں نا, تو گھٹنوں کو ٹیک دے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہاتھ آ گئے, دونوں ہاتھوں کو رکھ دے. اور تیسرے نمبر پہ ناک اور پھر پیشانی. چوتھے نمبر پہ اس طرح سجدہ ہوگا, اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کی کونیاں, دونوں ہاتھ کھڑے رکھے, پہلو سے ہٹا کے رکھے. عورتوں کے لیے مسئلہ الگ ہے, وہ کونیوں کو اپنے جسم سے ملا کر رکھیں گی, رکوع میں بھی, وہ رکوع میں زیادہ جھکیں گی بھی نہیں, بس اتنا کافی ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور وہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ اپنی کونیوں کو ملا لیں. سجدے میں بھی یوں ہی ہے, اور سجدہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورت پہلے بیٹھ جائے گی, سمے اللہ لمن حمیدہ وغیرہ کہنے کے بعد پہلے بیٹھ جائے, اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے خوب سمٹ کے سجدہ کرے. یہ حدیث میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ پہلے گھٹنے زمین پہ ٹیکیں گے, پھر دونوں ہاتھ رکھتے, پھر اس کے بعد ناک, پھر پیشانی, اور اٹھنے میں الٹی ترتیب ہو جائے گی, پہلے پیشانی, پھر ناک, اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ. تو گھٹنے تو اتنی دیر میں وہ سیدھے کر لے گا. یہ ہے ترتیب. سجدے میں بہت سے مسائل اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں, دونوں پاؤں کی انگلیاں زور لگا کر اپنے اوپر جتنا ہو سکتا ہے انہیں قبلے کی طرف رکھیں. یہ سنت موقعہ ہے اور اس پہ عمل نہ کرنا یہ نماز میں نقصان دہ چیز ہے. کوئی آدمی اسے اپنا طریقہ ہی بنا لے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکتا تھا پاؤں کو قریب کر لیتے تھے, اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نماز شروع میں جب شروع کرتا ہے تو اسی وقت دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہونا چاہیے. بعض تو کہتے ہیں چار انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے, اور اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب سجدے میں جائے گا تو دونوں پاؤں آٹومیٹیکلی مل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہی تھا کہ دونوں پاؤں وہ زیادہ سے زیادہ قریب کر لیتے تھے. بہقی کی روایت میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت اندھیرا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے, تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہاں تشریف لے گئے ہیں اس وقت اندھیری رات اور آدھی رات کو. تو میں اٹھ کے مسجد نبوی میں گئی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے خیال ہوا کہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں نے ٹٹولنا شروع کیا اور میرے ہاتھ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جب پڑے تو وہ پاؤں مبارک دونوں بہت قریب تھے اور آپ سجدے میں ایک دعا مانگ رہے تھے, اور وہ دعا بھی انہوں نے ذکر فرمائی. تو سجدے میں ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ, پورا وجود اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. یہ پاؤں کی انگلیاں عام طور پہ لوگ قبلہ رخ نہیں کرتے اور یہ غلط بات ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. دوسرے یہ کہ دونوں ہاتھ بند کرنے, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کرنی ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہزاروں کروڑوں نفل پڑھنے سے ایک اس سنت پر عمل افضل ہے کہ آدمی سجدہ سنت کے مطابق کرے, دونوں پاؤں کی انگلیاں بند رکھنی چاہیے. اور تیسرا جو ایک اور اہم مسئلہ ہے, ان دیار میں, ان علاقوں میں اتنی پریشانی کی یہ بات ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی اس مسئلے سے لوگ کیوں غافل. بھائی یہ کسی سے بھی پوچھ لینا, سجدہ اس طرح ہونا چاہیے پورا بوجھ وزن سر پہ ڈالے کہ اس کی پریشانی ٹک جائے. سجدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ناک کو, پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہونے لگے, اس طرح سجدہ کرنا چاہیے. اسی لیے پرانے زمانے کے لوگ جو بہت عقل مند تھے, آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا اب تک بھی ہے, تختہ ہوتا تھا جس پہ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں. تو کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اس میں پیشانی کو ٹکنا محسوس ہو جاتا تھا نا سختی کے ساتھ, وہ سجدہ ہو جاتا تھا. اور اگر پیشانی دھنستی چلی گئی اور اس میں ٹکنا آیا ہی نہیں ہے, یا اس آدمی نے کوشش نہیں کی, تو سجدہ ہی نہیں ہوا, نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور آپ کے ہاں یہ جو اتنے موٹے موٹے قالین یہ بچھاتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ لوگوں کی نمازوں کے وبال اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں. اللہ کے بندو, سادہ قالین بچھائیے, لوگوں کی نماز کی فکر کیجیے. یہ کوئی اللہ کے بندوں کی نماز کے ساتھ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور نہ یہ کوئی مسجد کی خدمت ہے, نہ یہ دین کی خدمت ہے کہ اتنے ڈبل قالین بچھا دیے جائیں, اس کے نیچے فوم آ جائے کہ پاؤں دھنس جاتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں یا اللہ لوگ سجدہ یہاں کیسے کرتے ہیں. بہت تکلف اپنی نماز میں بھی کبھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ خداوندہ یہاں کیا کرے. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے, کسی اور اچھے مفتی سے پوچھ لیجیے, لوگوں کو بتائیے. کہ سجدے میں اتنا وزن اتنی سختی ہونی چاہیے کہ زمین کی سختی پیشانی پہ محسوس ہونے لگے، ناک پہ محسوس ہونے لگے، یہ تو پھر بھی مناسب ہے کہ یہاں تو ہوتا ہے، یہ اس مسجد میں جو قالین ہے یہ پھر بھی مناسب ہے یہاں ہوتا ہے، مگر کئی ایک مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر اول تو محسوس نہیں ہوتا اور لوگوں کو یہ مسئلہ پتا بھی نہیں ہوتا، تو صرف پیشانی زمین پہ رکھنے والی بات ہوتی ہے، وہ جھکاتے نہیں اچھی طرح، پریشرائز نہیں کرتے اسے، اس پہ دباؤ نہیں ڈالتے پیشانی پہ، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ سجدہ ہی نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی. اب بھلا بتاؤ، یہ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو جس نماز پر ثواب کا وعدہ، وہ جو ایک سجدہ اللہ کی غلامی میں ہزاروں کی غلامی سے نجات دیتا تھا، وہ سجدہ کہاں گیا؟ اور جس سجدے پہ اللہ کے قرب کا وعدہ ہے وہ کہاں گیا؟ یہ سجدہ اتنی اہم چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان جب اپنی دل کی نیت اور اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے پروردگار کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا. یہ اتنی اہم چیز ہے، کسی کو کہیے کسی کے سامنے سجدہ کرے تو ذرا سی بھی غیرت ہونا مر جاتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کہتا ہے کیوں سجدہ کروں، یہ اللہ کا حق بنتا ہے. تو اس لیے سجدے میں تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ زمین پہ ٹکنا اس کا محسوس ہو جائے پیشانی کا. کبھی بھی مسجدوں میں ایسے قالین نہ بچھوائیے، ہمیشہ جتنا ہو سکے سادہ سے سادہ قالین، کوئی چیز چٹائیاں ہوتی تھی پچھلے دور، وہ اسی لیے ہوا کرتی تھی کہ کسی انسان کی نماز خراب نہ ہو، اس کا وبال ہمارے سر نہ آئے. تو یہ ہے سجدے کے احکامات. اسی طرح سجدے میں ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگنا چاہیے. جب آپ سجدہ کریں گے اور پیشانی پر زور دیں گے تو اکثر حصہ پیشانی کا زمین پہ لگ جاتا ہے، اس میں تو کوئی فکر کی بات نہیں الحمدللہ، مگر کبھی کبھی ہوتا ہے بعض لوگ دھول ہے، مٹی ہے، کوئی اور چیز ہے، یا بڑے تکلف سے ذرا سی پیشانی زمین پر لگاتے ہیں تو ناک کی ایک لکیر زمین پہ لگتی ہے اور پیشانی پہ بھی اتنی لکیر لگتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ سجدہ نہیں ہوتا، اس سے نماز نہیں ہوتی. پیشانی کا اکثر حصہ یہ زمین پہ لگنا چاہیے، یہ سجدے کے مسائل ہیں. اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر قبلے کی طرف، کونیاں الگ رکھے، کونیوں کو بچھا دینا کہ یہ کونیاں زمین پر لگنے لگ جائیں، سوائے عورت کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مرد کے لیے مکروہ ہے. اور اسی طرح جب جماعت میں نماز پڑھ رہا ہو تو پھر کونیوں کو وہاں بھی اتنا نہ پھیلائے کہ دوسرے کو بھی دقت ہونے لگے، دوسرے نے بھی تو آخر کونیاں پھیلانی ہے نا، وہاں تو مناسب رہے، مگر اپنی نماز میں اچھی طرح کونیوں کو الگ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، پھر کہے گا کہ سبحان ربی العالی. یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی سبح اسم ربک العالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تم سجدے میں اسے پڑھا کرو. تو اسی سے شروع ہوا تھا سبحان ربی العالی، ایک مرتبہ کہے، تین مرتبہ کہے، پانچ، سات مرتبہ، جتنا بھی بڑھا لے پھر، مگر عام طور پہ جب امامت ہوتی ہے تو اس میں تین مرتبہ کہنا چاہیے تاکہ مقتدی اسی حساب سے تین مرتبہ کہہ سکے. سجدے میں دعا مانگنا یہ بھی حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں مانگتے تھے، بہت طویل سجدے فرماتے تھے، مگر وہ سب کا سب جو کچھ آیا ہے وہ اپنی نمازوں میں، نفل نمازوں میں، باقی ان نمازوں میں نہیں کرنا چاہیے. فرض میں ایسے نہ کرے، فرض اپنے طور پر پڑھ رہا ہے تو چلیں، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، امام کبھی بھی ایسے نہ کرے جس سے مقتدی تنگ ہونے لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو دعا کیا کرتے تھے ان میں سے مثلا یہ آیا ہے کہ آپ فرماتے تھے یا قیوم برحمتک استغیث. کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں آپ کی حمد و ثناء کا حق ادائی نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اللہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بیان کر دیا ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کر سکوں. یہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا ایک جملہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں بھی سجدے میں مانگتے تھے. کبھی کبھی یہ فرماتے تھے رب اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، اللہ وہ تمام گناہ معاف فرما دیں جو لوگوں کے سامنے مجھ سے ہوئے ہیں اور جو تنہائیوں میں ہو گئے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی دعائیں، کوئی بھی دعا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جو بھی دعا آئی ہے قرآن اور حدیث میں، وہ سجدے میں مانگی جا سکتی ہے، مگر پھر خیال رہے کہ امامت نہ کر رہا ہو ویسے ہو، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے. بیٹھنے میں حالت یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں اس کی انگلیاں تو قبلے کی طرف کرے، انگوٹھا بھی انگلیاں بھی، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، اور بائیں پاؤں کی انگلیاں بھی اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہونی چاہیے. عام طور پہ دشواری پیش آتی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ دایاں پاؤں اس کی انگلیاں اور انگوٹھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پور ہیں یہ گھٹنوں پہ آ جانے چاہیے, بس بینڈ نہ کرے, جھکائے نہیں. گھٹنوں کی جو آغاز ہے, گھٹنے اوپر جہاں سے شروع ہو رہے ہیں, بس وہاں آ جائیں کہ انگلیاں بھی قبلہ رک رہے ہیں, نہ کھولے نہ بند کرے, جیسے ہیں سو ہیں, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو دونوں ہاتھوں کو پھر وہ رکھے گا گھٹنوں پر اور انگلیاں قبلہ رخ ہو گئیں. اب یہ ہے درمیان کی چیز, اسے کہتے ہیں جلسہ, دونوں سجدوں کے درمیان. اور اتنا اطمینان سے بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے, اطمینان ہو جائے, یہ واجب ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسے کرے گا کہ وہ اتنا نہیں بیٹھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اس کو اگر دیکھنا ہو ہمارے ہاں خاص طور پر, تو یہ پٹھانوں کی نماز دیکھو, انہوں نے تو پتہ نہیں نماز کو کیا بنا لیا ہے, نہ یہ رکوع سے پورا اٹھتے ہیں اور نہ یہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھتے ہیں, اور نتیجہ یہ کہ نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ یاد رکھنا, یہ رکوع سے صحیح کھڑے ہونا اتنا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں, اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھنا کہ اطمینان جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے, یہ دونوں مقامات واجب ہیں. اگر کوئی آدمی غلطی سے بھول کے ایسے کر گیا تو آخر پہ سجدہ صاف کرے گا, اور اگر غلطی سے نہیں کیا, جان بوجھ کے ایسے کیا, تو نماز ہی ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی. اور یہ سب سے زیادہ یہ پٹھانوں میں ہی پائی جاتی ہے, نہ یہ رکوع کے بعد صحیح کھڑے ہوتے ہیں, نہ یہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے بیٹھتے ہیں. میں نے پشاور کے بعض علماء سے کہا, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, یہ کوئی اور نماز ہے, یہ کہ کسی بارہویں قبیلے سے آئی ہوئی ہے, آخر چکر اس کا گیا. انہوں نے کہا ہم تو سمجھا کے تھک گئے, مگر اس قوم کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. ان کے دماغ میں بس یہی آتا ہے کہ نماز بس پڑھو, جلدی کرو, ختم کرو. تو یہ حالت ہے, وہاں پہ بہت عام مثال آپ کو مل جائے گی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا اور رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا, یہ دونوں مقامات واجب ہیں. اور واجب کا ترک جان بوجھ کے نماز کو ختم کر دیتا ہے, اور واجب کا حکم یہ ہے کہ غلطی سے ہو جائے تو سجدہ صاف کر لے, غلطی ہو گئی, بھول گیا, اور اگر جان بوجھ کے کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم حکم ہے. تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی دعا مانگتے تھے, اور سب سے مختصر دعا جو آپ سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ فرماتے تھے رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما دے, اور کبھی کبھی فرماتے تھے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما دے. بس اتنی دعا مانگتے تھے, اور اس سے بھی زیادہ آگے ثابت ہیں, مگر کم سے کم یہ. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا کا مانگنا فرض ہے. وہ اسے فرض اسی لیے کہتے ہیں کہ انہیں شاید اندازہ تھا کہ لوگ یہ کرتوت کریں گے, پٹھان قوم جو ہے نا یہ نمازوں میں بھی گڑبڑ کرے گی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ فرض ہی قرار دے دو تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہی لمبا چوڑانا بنے. تو دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھے, پھر اللہ اکبر کہہ کے اب سجدہ پھر کرے گا, اور یہ سجدہ جو کرے گا تو وہی ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ لے گا, پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کر لے گا, اور اپنی کونیوں کو جسم سے الگ کر لے گا, اور تین مرتبہ سبحان ربی العالی کہے گا, اور اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ اس طرح رکھے گا کہ وہ ٹک جائے اور پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگ جائے. یہ ہے سجدہ. یہ باتیں ابتدا میں دقت ہوتی ہے, مگر آہستہ آہستہ وہ روٹین بن جاتی ہے, اور پھر انسان اطمینان سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا رہتا ہے. اب دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا, اور اب جو نماز شروع کی اس نے دوسری رکعت, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب اعوذ باللہ نہیں پڑے گا. بسم اللہ سے شروع کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا, فاتحہ پڑھی, پھر سورت ملائی, پھر وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ, اور سجدوں کے بعد اب جب وہ بیٹھا ہے تو اب اس نے درمیان کے قعدے میں تشہد پڑھنی شروع کی. تشہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت دیتا ہے, گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی, یہ گواہی. تو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کی سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے جب التحیات للہ, تو ہم میں سے جو پیچھے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی سلامتی ہو جبریل امین پر بھی, وہ پھر کہتے تھے اللہ کی سلامتی ہو میکائیل پر بھی, اور اللہ پر بھی سلامتی ہو, اور اتنی لمبی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کہا کرو, تم نے جب یہ کہہ دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ تمہارا سلامتی کا پیام ہر اس چیز تک پہنچ گیا جس میں روح ہے اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان کہیں بھی ہے، اور صالح جو بھی نیک کوئی ہستی ہے اس زمین و آسمان میں کہیں بھی، آپ نے فرمایا تمہارا پیام تمہاری دعا اسے پہنچائے گی. یہ نماز جو نہیں پڑھتا نا وہ کتنے لوگوں کا حق ضائع کرتا ہے، وہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے نماز میں وہ کتنے لوگوں کا حق پورا کرتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تیری سلامتی نازل ہو ان پر جو تیرے صالح بندے ہیں. تو یہ دعا ہے، اگر آپ صالح ہیں تو آپ دوسرے کی دعا میں آ رہے ہیں، دوسرا صالح ہے تو وہ آپ کی دعا میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھے. بعض روایات یہ بھی آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں یہ پڑھے گا. اور یہ پڑھتے ہوئے قعدے میں جب بیٹھے، درمیان کا قعدہ یا آخری قعدہ جب بھی بیٹھے گا، تو بیٹھتے ہی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کو تو ایسے موڑ لیتے تھے جیسے ہاتھ بند کر لیا جاتا ہے، انگلیاں بند کر لی جاتی ہیں، اور یہ جو درمیان والی انگلی اور انگوٹھا ہے اس کا حلقہ بنا لیتے تھے اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ دیتے تھے اصل حالت پہ. اور جب لا پر پہنچتے تھے تو اس سے اشارہ کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اور اللہ کے بعد اسے جھکا دیتے تھے. بعض روایات میں بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکاتے نہیں تھے، ایسے ہی رکھتے تھے، بعض کہتے ہیں تھوڑا سا جھکا دیتے تھے. کسی چیز پہ بھی عمل کر لے سب جائز، سب چیزیں درست ہیں. انگلی کو دوبارہ رکھتے یہ بھی جائز ہے، انگلی کو نہ رکھے اور اسی طرح رہنے دے یہ بھی جائز ہے، اور تھوڑا سا جھکا دے یہ بھی جائز ہے. یہ تینوں صورتیں فقہا نے لکھی ہیں یہ جائز ہیں. اب دوسرا قاعدہ یہ ہو گیا، پہلا قاعدہ ہو گیا. اب اگر چار رکعتوں والی نماز ہے یا تین والی، تو اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھے گا. پھر اٹھنے کے بعد تیسری رکعت شروع کی، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے، بہتر ہے کوئی پڑھے. اگر کسی انسان کو جلدی ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی، کوئی اور مسئلہ ایسا ہے، اور اس تیسری اور چوتھی رکعت میں بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وہ سبحان اللہ تین مرتبہ کہہ لے گا تو بھی کافی ہو جائے گا، مگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے. یا اتنی دیر اگر قیام کر لے جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکتی ہے اور پڑھے کچھ نہیں تو برا ہے، مگر اس کا قیام پورا ہو جائے گا. تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا اگر وہ فرض میں ہے، اور سنتیں پڑھ رہا ہے تو سورت ملانی چاہیے. اور اگر فرض کیجئے فرض پڑھ رہا ہے اور سورت اس نے ملا لی تو سجدہ صاحب نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں فرض نماز کبھی پڑھتا ہوں اور تیسری رکعت میں میں سورت بھی پڑھ جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو سورت پڑھ لے گا، سجدہ صاحب اس پہ نہیں ہے. تیسری رکعت پوری ہو گئی، اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی اگر وہ سنتیں یا نوافل پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے سورت بھی ملائے گا. یہ سنت غیر موقعہ اور موقعہ میں ایک فرق ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے. کوئی آدمی عصر سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے یا عشاء سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے یا چار نفل پڑھنا چاہتا ہے مسلسل بغیر سلام پھیرے درمیان میں، تو پھر افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ درمیان والے قعدے میں جب بیٹھے تو عبدہ و رسولہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھے نہیں تیسری رکعت کے لیے، وہ پھر دعائیں بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، سلام سے پہلے کھڑا ہو جائے اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کرے تیسری رکعت کو. اور پھر وہی ترتیب ہے جو پہلی دو رکعتوں میں تھی، جس طرح وہ پڑھی تھی اسی طرح پڑھ لے، کیونکہ یہ دو اور دو چار ہو جائیں گی. لیکن سنت موقع ایسے نہیں ہو سکتی، فرض اس طرح نہیں ہو سکتے، ان میں تو عبدہ و رسولہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہی ہے. اگر درود شریف پڑھے گا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب آئے گا، جان بوجھ کے کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. میں صرف نوافل، سنن غیر موقع، جو زیادہ ضروری سنتیں نہیں ہیں، ان کا اور سنت موقع کا فرق بیان کر رہا ہوں. چوتھی رکعت بھی اسی طرح پڑھے، اور چوتھی رکعت میں عبدہ رسولوں کے بعد پھر درود شریف پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ پہلا. اور دوسرا اس کے ساتھ ملائے گا کہ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ دونوں پڑھے گا، اور اس میں سیدنا کا لفظ کا بڑھا دینا اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. کوئی نہیں بڑھاتا تو بھی کوئی حرج نہیں، زیادہ اچھا کام نہیں کیا کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی بھی نماز درست ہے. عام طور پہ لوگ جیسے پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، مگر سیدنا کا لفظ کا بڑھانا یہ اس لیے اچھا قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے آقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کے معاملہ کرنے کو بہتر. اس کے بعد آ گئی دعا سلام سے پہلے. اور دعا جو بھی قرآن و حدیث میں آئی ہے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی. کہا نے یہ جو دعا لکھی تھی نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, وہ کہانی اس لیے لکھی تھی کہ کوئی بچہ اسے یاد کر لے گا تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے, یہاں بھی چل جائے گی, فاتحہ کے بعد بھی ملا لے گا وہاں بھی چل جائے گی. وہ تو بچے کی رعایت تھی, انہیں کیا پتا تھا کہ بڑے بچے بھی یہی پڑھتے رہیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نے پوچھا اسے دعائیں وہ تلقین فرمائی ہیں جو اپنے پاس سے تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا آخری حصہ جو ہے اس میں یوں پڑھا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ میری مدد کیجئے میں آپ کو یاد کرتا رہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور اللہ آپ کی عبادت اچھے طریقے پہ کرتا رہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دیں جو میں نماز کے آخر پر پڑھا کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, اللہ میں ایسا آدمی ہوں جس نے بہت گناہ کیے ہیں, اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے اور اللہ آپ کے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں, سو مجھے معاف فرما دیجئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا تلقین فرمائی. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے, انہیں فرمایا یہ دعا پڑھا کرو, یوں مانگا کرو اللہ سے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا و من فتنۃ الممات, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کسی آزمائش میں پڑ جاؤں یا میری موت کسی آزمائش میں واقع ہو جائے. و من فتنۃ مسیح الدجال, اور اللہ دجال کبھی میری زندگی میں آ جائے تو اس کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم, اور اللہ قرض کے بوجھ سے اور گناہ کی زندگی دونوں سے تو اپنی پناہ میں رکھ. اتنی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو نماز کا جو آخری حصہ ہے حدیث میں آتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یہاں تک کہ یہ جو دعا میں نے آپ سے بھی عرض کیا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا و من فتنۃ الممات, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس کے آخر پہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا نہ مانگی ہو اور ان چیزوں سے پناہ نہ خدا سے طلب کی. تو اس لیے یہ دعا کی قبولیت کا حصہ ہے. فرض کیجئے امام یہ دعائیں مانگتا ہے سنت کی اتباع میں اور مقتدی پہلے سے اپنی درود شریف اور دعا پڑھ چکا ہے, تو مقتدی کو چاہیے کہ اور دعائیں مانگتا رہے, چپ بیٹھے رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اور دعائیں مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا جو بھی قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں, لیکن دعا عربی میں ہونی چاہیے سجدے میں بھی یہاں بھی, اور اس کے بعد وہ سلام بھیج دے گا. اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو السلام کا میم ہے نا اس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے, السلام کا جو میم ہے اس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا مقام ہے کہ تکبیر تحریمہ کی طرح یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ امام تو السلام کا میم پڑھے ہی نہ, اتنا بھی پہنچے ہی نہ ہو, اور امام کبھی ایسا جاہل ہوتا ہے کہ وہ السلام علیکم اتنا اسے لمبا کھینچ دیتا ہے سین کو یہ خیال کیے بغیر کہ لوگ میرے پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمپلی کہہ دیں گے اور لوگوں کی نماز, لوگ پہلے نماز سے نکل گئے, ابھی امام کی نماز پوری نہیں ہوئی مقتدی کی ہو گئی, نتیجہ یہ کہ مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی, نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اس لیے سنت یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ وہ بالکل سادہ طریقے پر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس اتنی سی بات. اسی طرح تکبیر تحریمہ میں بھی اللہ اکبر, اور جہاں لمبا وقفہ ہے وہاں بھی تکبیر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اکبر کو کہیں کھینچ لے, وہ اللہ میں جو لام ہے اس کو مت دے سکتا ہے, اس کو کھینچ سکتا ہے. مثلا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر, یوں کہہ سکتا ہے, اور اگر وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اکبر بے کو لمبا کر لے, را کو لمبا کر لے, تو یہ سنت کے خلاف ہے. بالکل اسی طرح جب امام سلام پھیرے یا خود آپ سلام پھیرے تو سادہ طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گردن پوری وہ پھیر لیتے تھے اتنی کہ پچھلے سب والوں کو نرا بیاض خدہ, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھ لیتے تھے پچھلے سب والے, اتنا پورا سر کو حرکت دیتے تھے. تو نماز میم پر ختم ہو گئی, اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، امام تو اتنے پڑھے لکھے ہوتے نہیں، ہمیں تو اپنے آئین کا رونا تھا، یہاں تو اس سے بھی حالت چوکٹ ہے، تو اس لیے طریقہ یہی ہے کہ امام جب سلام پورا پھیر لے نا، اس کے بعد آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اسی طرح دوسرا سلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آہستہ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسرا سلام ہوتا بھی تھا یا نہیں ہوتا تھا، وہ اتنی آہستہ، یہ حرمین شریفین میں کبھی آپ دیکھیں وہاں بھی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں دوسرا سلام امام نے پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا، وہ دوسرا سلام ہوتا تو ہے مگر حدیث میں چونکہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ پھیرتے تھے دوسرے سلام کو، اس لیے یہ سنت ہے، تو سلام پھیرتے ہوئے ایک تو یہ کہ انسان کی نگاہ کندھے پر رہنی چاہیے، یہ سنت ہے، دوسرے سارے سر کو گھمانا یہ سنت ہے دونوں طرف، اور تیسری بات یہ کہ سلام میں یہ نیت رکھے کہ اللہ کی جتنی مخلوق اس طرف کو ہے، اللہ کے فرشتے جنات اور انسان جو صالح اور نیک ہیں، خدا کی ان سب پہ سلامتی ہو، اور اسی طرح بائیں طرف میں بھی یہ نیت رکھے، یہ نیت جو بار بار کرے گا نا لوگوں کی سلامتی کی، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ سلامتی کا انسان بن جائے گا، پھر وہ گڑبڑ نہیں کرے گا، بار بار جب نماز میں سوچتا رہے گا نا کہ لوگوں پر خدا کی سلامتی نازل ہو، پھر وہ لوگوں کے حقوق ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ تربیت ہو جائے گی، یہ ہو گئی نماز مکمل۔ اس کے بعد اگر پڑھنی ہے سنتیں، کوئی ایسی نماز ہے جس میں سنتیں پڑھنی ضروری ہیں، جیسے ظہر ہے، جیسے مغرب ہے، جیسے عشاء ہے، یہ تین نمازیں ہیں نا، ان کے بعد سنتیں ہیں، تو پھر بڑا سادہ سا دعا کا کوئی جملہ کہہ کے اٹھ جائے اور نماز پڑھے، سنتیں پڑھیں، سنتوں کو فرض کے ساتھ لگا دینا چاہیے، درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے جتنی دعائیں فقہا فرماتے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائے یا وتر سے فارغ ہو جائے، آیت الکرسی ہے، آخری چاروں کلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کا فرمایا ہے، یہ نماز کے آخر پر پڑھے گا جب نماز مکمل کر دے، فرض اور سنت موقعہ کے درمیان وقفہ نہ کرے، وہ کہتے ہیں ایک تو اپنی جگہ چھوڑ دے اس دائیں بائیں ہو کر اسے پڑھ لے، اور دوسری بات وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فقہا، وہ کہتے ہیں کہ لمبی سنتیں نہ پڑھیں، سنتیں بھی مختصر پڑھیں، تاکہ فرض نماز کی جو فرشتے اس کا ثواب لکھنا چاہتے ہیں، یہ سنتیں در اصل وہ فرائض کو مکمل کرنے کے لیے ہیں، تو فرشتوں کو بھی زحمت نہ ہو، وہ بھی اپنا کام کرنا ہے انہوں نے، چاہیں وہ لکھ کے اس کا ثواب، یہ نہ ہو کہ سنتیں لمبی کر دیں اور اس کے بعد نوافل ہیں، وہ جتنا مرضی لمبا پڑھتا رہے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو یہ نماز کا بہت مختصر سا طریقہ تھا جو سنت کے مطابق ہے، اس طرح پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔ جی بھائی، اس میں یہ ہے ٹوپی کے مسئلے میں، تو یہ ہے کہ اس کے تین حکم ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی آدمی ٹوپی پہننے کو سمجھتا ہی ہے کہ ذلت ہے، بری بات ہے، تو یہ سنت کی توہین ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے سفید اور گول ٹوپی پہنی، تو اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی حد تک ہوگی تو یہ کفر کی چیزوں میں سے۔ ایک آدمی ہے جو سستی کی وجہ سے، سستی ہو گئی، کبھی کبھار ہو گیا، کبھی ایسے ہو جائے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اور ایک مستقل روٹین میں یہی رہے، سستی عادت بن جائے، تو پھر نماز پھر بھی ہو جائے گی مگر کراہت ہے، اچھی چیز نہیں۔ اور ایک وہ ہے جو تنہائی میں نماز پڑھتا ہے اور وہ کبھی اللہ کے سامنے اپنے تعلق کی وجہ سے ٹوپی اتار دیتا ہے کہ مجرم ہوں اور بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ایسی حالت ہونی چاہیے جو قیدیوں کی ہوتی ہے، تو یہ مستحب ہے، اسے ثواب ملے گا، اچھی بات۔ تو یہ حالتیں، جہاں تک ٹخنوں کے ڈھانپنے کا تعلق ہے، وہ لباس جو اس طرح بنایا جائے کہ ٹخنے اس میں ننگے رہ سکتے ہیں، اس میں ٹخنے اگر ڈھکے رہیں گے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، جیسے ہمارے یہاں شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور وہ لباس جو قومی طور پہ عادت کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ٹخنے ڈھکے ہی رہتے ہیں، اور پھر عام ہوتا ہے، کوئی اسے کبر کی وجہ سے ایسی چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتا، تو پھر اس میں نماز درست۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے تفصیل سے امداد الفتاوی میں دو تین جگہ پہ اس پہ کلام فرمایا۔
جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی، جوتے پہن کے بھائی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ جوتے کا تلوہ پاک ہو،
وہ ناپاک نہ ہو. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں عرف عام کیا ہے, مطلب مسجد میں آئے گا؟
نہیں نہیں, جیسے ہم لوگ کیمپس میں ہوتے ہیں تو وہیں نماز پڑھی جاتی ہے کبھی کبھی
کیمپس میں. کیمپس اچھا, جی جوتوں سمیت نماز ہو جاتی ہے.
یا اس کے لیے ضروری ہے کہ مطلب لیدر کے ہوئے جوتے یا کوئی بھی جوتے چل جاتے ہیں؟ سنا تھا کسی کے جیسے کہ لیدر کے ہونا چاہیے جوتے.
نہیں وہ تو مسے کا مسئلہ ہے, اگر آپ نے وضو کیا ہے, پاؤں دھوئے ہیں اور پھر ساکس پہنی ہے اور جوتے پہنے ہیں, ان جوتوں سمیت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں.
وضو میں جوتے پر مسا کر,
جی
وضو میں جوتے پر مسا کر.
ہاں یہ ہے مسئلہ, اگر اس نے جی پہلے وضو کیا پھر اس کے بعد جوتے پہنے اور اب وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا چاہتا ہے, دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آ گئی مگر جوتے اس نے اتارے نہیں تھے, تو پھر وہ جوتوں پر مسا کر سکتا ہے بشرطے کہ جوتوں نے ڈھانپا ہوا ہو اس کو پاؤں, کیونکہ پہلی مرتبہ اس نے وضو کے ساتھ پہنے ہیں نا.
ٹخنا بھی کھلا ہوا جوتا ہے؟
نہیں ٹخنا نہ کھلا ہوا ہو, جوتے لانگ شوز ہوں گے تو پھر
شوز کے لیے
جی لانگ شوز
کہاں تک
ٹخنا ڈھکا ہوا ہو جوتے. ہاں نگاہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ابتدا میں تو بالکل قبلے کی جو طرف ہے نا دیوار, اس پہ نگاہ ہونی چاہیے, اصولی بات تو یہی ہے, مگر یہ قبلے اسی وجہ سے فقہا نے کہا کہ قبلہ رخ کی جو دیوار ہے اس میں نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے کہ نمازی کی نگاہ اس میں الجھ جائے گی, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کی دیوار میں نقش و نگار بنانا مکروہ ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مصلی بھی بالکل سادہ ہونا چاہیے, اگر اس میں کچھ مہمہ اور یہ وہ کیا کہتے ہیں پزل وہ بنی ہوئی ہوگی نا تو نمازی کی نگاہ اس میں الجھ جائے گی, نماز اس کی مکروہ ہوگی. تو اس لیے اصل میں تو نگاہ ابتدا میں بھی سامنے ہی ہونی چاہیے تھی, مگر بعد کے حضرات نے اس لیے منع کیا کہ انہوں نے کہا تم ابتدا میں اجازت دو گے تو پھر بعد میں بھی نگاہ میں ادھر ادھر جاتی رہے گی, تو اس لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ بالکل آغاز میں یا تو وہ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے گا, سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھ کے اللہ اکبر کہے, اور یا یہ ہے کہ قبلہ کی دیوار پر اس کی نگاہ ہو, مگر یہ اس کے لیے ہے جس کو پھر نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہ پڑ جائے. اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت سر کا بالکل جھکا دینا یہ بدعت, سر کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ اس سے نگاہ جو پڑ رہی ہے وہ قبلے کی جگہ پر پڑے. اسی طرح رکوع میں جائے گا تو رکوع میں اس کی نگاہ پاؤں پر رہنی چاہیے, سجدے میں نگاہ ناک پر رہنی چاہیے, اور جب بیٹھے گا تو اس کی نگاہ گود میں رہنی چاہیے, اور جب سلام پھیرے گا تو دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر, یہ نگاہ کا مقام. جی بھائی آنکھیں بند کر لے کبھی کھول دے یہ درست ہے, لیکن مکمل نہ ایسے بند کرے کہ شروع سے آخر تک آنکھیں ہی بند رہیں, یہ نہ کرے, لیکن کبھی کھول دیا کبھی آنکھیں بند کر لیں, اور وہ بھی اس لیے کہ نماز میں دل لگے اس کا, یہ درست ہے. نماز کے لیے روشنی کا ہونا ضروری نہیں, فقہا نے یہ مسئلہ اصل میں اس طرح لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سجدے کی جگہ نظر آتی رہے, اور وہ بھی مسئلہ ان حضرات یہاں یہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نمازی کو نقصان پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور بچھو نے کاٹ لیا, تو مسلم میں آتا ہے آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر, نہ یہ دیکھتا ہے نبی ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی نہیں ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا لعنت ہو اس پہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا, ان دونوں کو حل کیا اور پھر اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے کاٹا تھا لگا, اور ایک روایت میں آیا کہ کل یا ایھا الکافرون بھی پڑھی. تو یہ ہے اصل چیز, اب تو یہ خطرہ ہی نہیں ہے اصل. سترا نماز میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس سے آگے سے گزرنا ہے, تو اصل میں جو منع ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سجدے کے مقام اور اس کے پاؤں کے درمیان سے نہ گزرا جائے, اسی لیے حکم یہ ہے کہ بچہ اگر گزرے تو اسے روک دیا جائے, اور بچہ ایسا ہو جس نے بار بار گزرنا ہے تو پھر اسے نہ کرے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا بچہ بڑی مسجد ہے ایک آدھ مرتبہ کوئی گزرنا چاہ رہا ہے تو اسے روک لے, یا بڑا کوئی آدمی ہے اس کی ہاتھ کی رینج میں آ رہا ہے
کیونکہ سجدے کی جگہ اور پاؤں کے درمیان سے اگر کوئی گزرے گا تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے نماز میں، عرب روک لیتے ہیں، یہ صحیح ہے طریقہ. دوسری چیز رہ گئی اب اس کا سجدے کے مقام سے آگے کو گزرنا، اس سے آگے کتنا، تو جس صف میں یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ اور دو صفیں مزید چھوڑ دی جائیں، تین صفیں، اس کے بعد کوئی گزر سکتا ہے. جیسے فرض کیجئے وہاں کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دو صفیں اگلی چھوڑ کے یہاں سے کوئی گزرنا چاہے، کوئی حرج نہیں، گزر سکتا.